يا رب العالمين من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان عليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا اصل مشرق میں نے شروع کی عرض کیا تھا حکومتوں کا یہ ہے کہ جب اللہ کا کوئی نبی اور رسول مبعوث ہوتا ہے تو آدمی مکلف ہوتا ہے اس پر اتحام آنے جہاں تک اس کی نبوت کا دائرہ کار ہو. اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو ساری انسانیت کے لیے ہوئے اور ہمیشہ کے لیے ہوئے, تو دنیا کے جس گوشے میں جہاں میں کوئی آدمی بستا اس تک جب خبر پہنچی آپ کی بے عزتی تو اس کا ایمان لانا فرض ہے اور ضروری ہے اس کے لیے وہ مقرر کر سکتا. جب ایمان نصیب ہوتا ہے تو ادھر وقت کی قوتوں کا یا دل کی طاقتوں کا یا روح کی طاقت کا یا روح کے مرکز کا تعلق قائم ہو جاتا ہے پورے نبوت سے. اور جب نور نبوت کے تو ہے انسانی قلب میں وہ استعداد پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ کن شہادات نبوی کو سمجھ سکے. جس طرح نبی کو نبوت ملنے سے یہ استعداد حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو سن بھی سکے اور سمجھ بھی سکے. آپ مجلس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں وہ میرے بھائی شروع ہو جاتا ہے تو مختلف بھاگ میں ارشاد فرمائے گئے ہیں جن میں قدر مشترک یہ ہے کہ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر بوجھ پڑتا تھا تجلیات و انوارات کا کہ آپ کا وجود مبارک اسی طور پر بہت وزنی ہو جاتا تھا. حتیٰ کہ اگر حضور سادنی پر سوار ہوتے اور حضور وہی شروع ہو جاتا تو سادنی بیٹھ جایا کرتی تھی, بوجھ اٹھا کر کھڑا نہیں ہو سکتا. ایک سادی حقیقت میں کہ حضور آرام پر مار لیتے اور آپ کا سر مبارک پریشان کر نزول دل کی کیفیت ساری ہو گئی تو سر اقدس کا بوجھ اتنا تھا وہ ان کا دل کہ میں سمجھتا تھا میری رات کی ہڈی ٹوٹ جائے. یعنی وہ جب تجلیات باری کا اور تمہارا پیار تمہارا کا چلانے باری کے ساتھ نزول ہوتا تو وہ اسی طور پر وجود ہر ہر کے وزن کو بڑھا دیتا. دوسرے یہ ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غنودگی کی قسم کی یا نیم مدہوشی کی قسم کی یا نیند کی قسم کی حالت تاری ہو جاتی. اور خود حضور فرماتے ہیں کہ میں بھی اس طرح سے سنتا تھا جیسے قافلے کی جس جیسے گھنٹی بجتی جاری ہوتی ہے, یہ اس طرح کی مختلف آواز. تو ان سب حالتوں میں اب ظاہر ہے کلام والے اس طرح کے نہیں جس طرح ہم بات کر رہے ہیں, اس کی نہ کوئی جیل ہے نہ اس کی کوئی صدا ہے نہ اس کے بعد مین ہے. وہ تو کسی لوگ سپیکر سے تو نہیں آ رہی, وہ تو سمجھنے والا ہے. جس طرح کہ آپ کے ہاں مختلف اداروں میں خفیہ الفاظ ہوتے ہیں جنہیں آپ کوڈ وارڈ کہتے ہیں, تو بولنے والا کوڈ بول رہا ہوتا ہے اور سمجھنے والا سمجھ رہا ہوتا ہے, دوسرا نہیں جان سکتا. اسی طرح ان گنجیوں کا کرنا تو آپ نے ہمیں سمجھانے کے لیے کہا کہ اگر تم سن پاؤ تو تمہیں صرف گھنٹی کی آواز سنائی دے, اگر سن پاؤ تو ممکن نہیں ہے, لیکن اگر ایسا ہو تو تم یوں سنو گے کیسے کوئی گنجی بھائی گی. لیکن حضور کے سنتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ آرات کے مبارکہ سنتے
تھے تو سمجھتے تھے یہی الفاظ ہوتی تھی اور یہی ارشاد فرماتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ اللہ کے آپ اللہ کے نبی اور رسول تھے, میں اور آپ نبی اور رسول. آپ نے دیکھی ہوگی پہلے جو ٹیلی گرافی ہوتی تھی وہ ایک کار کا بابو گان کا پانی میں بیٹھا کرتے پیچھے پیچھے مزہ آ رہا ہے, دوسرا سینکڑوں میل دور بیٹھا اس کے کو سن کر الفاظ لکھتا جا رہا. اب میرے اور آپ کے لیے وہ میں لیکن ان میں بہنی ہی بھی الفاظ کا تبادلہ ہو رہا. آپ شاہ بیٹھ والے کو دیکھیں ایک شخص بول رہا ہے اور وہ آڑی ترچھی لکیریں بناتا جا رہا ہے. آپ کو سارا صفحہ دیکھیں کچھ پر سوائے آڑی ترچھی لکیروں کے کچھ نہیں ہوتا. لیکن جو شاہ بہن جانتا ہے وہ جیسے سبھی کو دیکھے گا تو وہ پوری عبادت پڑھ لے گا. یہی حال ہوتا ہے پورے نبوت کا کہ دوسرے آدمی کی گرفت سے وہ کیفیت والا تر ہوتی ہے جبکہ نبی اس کو اسی طور پر بھی محسوس کر رہا ہوتا ہے اور دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اور سن بھی رہا ہوتا ہے اور سمجھ بھی رہا ہوتا ہے. جس طرح نبوت ملنے سے نبی میں یہ استعداد پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ کلام باری کو سنے سمجھے اور دوسروں تک پہنچائے, اسی طرح نبی کی ذات پر ایمان لانے سے مومن میں ایک استعداد پیدا ہو جاتی ہے جو ارشادات نبی کو سمجھنے میں مددگار ہوتا ہے. اور اگر ایمان نصیب نہ ہو یہ نعمت نصیب نہیں. یہی وجہ ہے کہ کفار مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اعتراض کرتے ہیں. ایک ایسا وجود اقدس جسے اللہ نے مرقع قوبی و حسن تخلیق فرمایا, جس کا وجود جس وجود کا ہونا ہی کافروں کے لیے بھی باعث رحمت ہے, اور دنیا میں جو غذا جو زندگی جو حیات اور جو ٹھکانہ انہیں نصیب ہے وہ بھی اللہ کی رحمت ہے. اسی وجود اکثر سے تو ہے ہمارا سننا چند رحمت عالمین عالمین میں کافر بھی شامل ہے. تو بجائے اس کے مرحوم احسان ہونے کے اس پر مترز کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اس کے کمالات کو وہ نہیں دیکھ سکتے. ایک دفعہ غالباً درد میں کالج میں ایک پروفیسر صاحب نے یہ بات پوچھی تھی کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کرے اور اللہ کی رحمت سے معلوم رہے یہ دو باتیں ممکن ہیں, تو پھر ابو طالب جو آپ کے چچا بھی تھے اور جنہوں نے آپ کی خدمت کے لیے اپنی جان تک کی بازی لگا دی کر دی ہے اس کے ساتھ دیکھ لیا کہ میں ایمان نصیب کا وقت کیا میں نے اس کی کہ آپ تھوڑا سا بھول رہے ہیں. ابو طالب نے اللہ کے رسول کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. ابو طالب نے اپنے بھتیجے محمد بن عبداللہ کے لیے ساری محنت کی تھی. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کمال سے باخبر ہوتا تو یقیناً ایمان لاتا. یا تم ہی کہو اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے بھتیجے نہ ہوتے کسی دوسرے خاندان سے ہوتے دعوی نبوت کرتے اور اس کے بدلے اظہار اٹھانا پڑتی تو کیا ابو طالب مدد کو بڑھتا؟ کہنے لگا ایسی تو کوئی بات نظر نہیں آتی, کیونکہ وہ نبی کو نبی مانتا نہیں تو نبی کی مدد کو یا نبی کی خدمت کو کیوں پڑے گا؟ تو میں نے کہا پھر تم یوں کہو کہ ابو طالب نے اپنے بھتیجے کی حمایت کی اللہ کے رسول کی نہیں, اور ایمان مشروط ہے اللہ کے رسول کی خدمت کے ساتھ. تو جب ایمان نصیب ہوتا ہے تو یہ استعداد پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق کمالات و عظمت نبوی کو سمجھے ارشادات نبوی کو سمجھے اور اسے ان کی عظمت کا اپنی حیثیت کے مطابق اندازہ ہو. اگر یہ نصیب نہ ہو تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر بھی اعتراض ہو. تو یہاں اسی بات کی تعریف فرماتا ہے اللہ کا قرآن, فرمایا کتنی ایسی حقیقتیں ہیں جن کی تمہیں تمہاری سماج تمہاری تسارت ان تک نہیں پہنچتی. مثلا یہی دیکھ لو تسبح له السماوات السبع والارض، ساتوں آسمان اللہ کی تسبیح ہے، ساری زمین اور اس کا ہر ہر ذرہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، وَمَنْ فِيهِنَّ، اور جو کوئی آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے وہ سارے کرتے ہیں، درخت ہیں، دریا ہیں، چشمے ہیں، سبزی ہے، پودے ہیں، پھول ہیں، پھل ہیں، جانور ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، کیڑے ہیں، پتنگے ہیں، کتنی مخلوق ہیں، اسی طرح آسمانوں میں کتنی مخلوق ہے کوئی شمار نہیں کر سکتا. میں کیا زمین پر پستے ہوئے تمہیں یہ سنائی دیتا ہے، دکھائی دیتا ہے؟ تو تمہارے نہ دیکھنے سے یہ تصدیق کہنا چھوڑ تو نہیں دیتے، یہ تو کہتے ہیں کرتا ہے. تمہارا ان شیئن اللہ جو سب دیکھو کہ ہم دے شہ، جس کو رب نے وجود بخشا ہے وہ شہ اللہ کی تسبیح ہے. ولیکن لا تفقهون تسبیحهم، لیکن قصور اس طرف ہے کہ تم اس تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے، تمہیں سنائی نہیں دیتا، تم نہیں سمجھ پاتے. جب نبوت دل میں در آتا ہے، انسان کی مفتی قوتوں کو نور نبوت سے جلا ملتی ہے، تو پھر یہ اس جگہ جا کھڑا ہوتا ہے جہاں صحابہ کرام سے ملتا ہے. رضوان اللہ علیہ اجمعین وہ فرماتے ہیں کہ ہم کھانا کھانے بیٹھتے تھے تو جس روٹی سے ہم نوازے کھا رہے ہوتے تھے اس کی تسبیحات بھی ہم سن رہے ہوتے تھے. اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں مکے کے ان درختوں اور پتھروں کو پہچانتا ہوں جو بیسٹ سے پہلے بھی میں جب گزرتا تھا تو مجھ پر سلام کہتے ہیں. اب جو نہیں سنتا تھا تو کہتا ہے جی بات ہے، یہ کہتا ہے درخت بات کرتا ہے، یہ کہتا ہے زمین بات کرتی ہے، پتھر میں تو نہیں کہتا، یہ تو ان کا خالق کہتا ہے جس نے مجھے اور تجھے بولنے کی قوت دی ہے. وہ فرماتا ہے صرف تو ہی بات نہیں کرتا، میں نے یہ زبان زمین کے ایک ایک ذرے کو دی ہے، ایک ایک تنکے کو دی ہے، ایک ایک بوٹے کو دی ہے، ایک ایک پھول کی پتی کو دی ہے، جالی جالی پتا پتا حال ہمارا جانے ہیں، جانے نہ جانے بھول ہی نہ جانے باہر کو سارا. اگر تم اس علم سے معلوم رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کائنات بسیط میں اس کا ذکر چھوڑ دوں. پھر فرمایا ہر چیز کی زندگی میرا ذکر، جس چیز سے جس عام ذکر چھوٹ جاتا ہے وہ فنا ہو. جتنی مخلوق غیر مقلف ہے جس پر تکلیف شرعی نہیں ہے ان کی حیات کا مدار ذکر الہی پر ہے. جب وہ ذکر چھوڑ دیتے ہیں، پہاڑ ذکر چھوڑ دے تو اس کا کشمکش بن جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، ریزا ریزا ہو جاتا ہے. دریا ذکر چھوڑ دے خشک ہو جاتا ہے. جانور سے ذکر چھوٹ جائے مر جاتا ہے. درندے چین کھاتے ہیں، شکاری کھا جاتے ہیں، اور شکار کرنے والے سے ذکر چھوٹ جائے تو خود شکار ہو جائے. یعنی کوئی شے سوائے مکلف مخلوق کے کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ کا ذکر نہ کرے اس کا وجود کرے. ان میں شے الا یسبح بحمدہ، اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ جو ذکر کرتا ہے، تسبیح بیان کرتا ہے وہ شے ہے، اور جو ذکر نہیں کرتی وہ کیا ہے ہی نہیں. مستقلیات ہے تخلیق کے بارے میں، یہ ایک بڑا عجیب ہے کارگر حیات، ایک عجیب نقطہ ہے. اللہ نے ساری تکلیف میں استثناء رکھا. اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ظاہر ہوتا رہے اللہ اس کے خلاف کرنے پر بھی قادر ہے. خدا کی تکلیف یا صنعتی امور میں خدا اس طرح کرنے پر مجبور نہیں ہے جیسے انسان سے انسان کو پیدا فرمایا, لیکن پہلا انسان جو تھا اسے نظر سے قدرت سے بنا. ہمیشہ عورت سے نسل چلتی ہے, لیکن پہلی عورت مرد کے وجود سے پیدا فرمائی, یہ استثناء. مرد اور عورت دونوں سے نسل چلتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام والسلام کو مرد کے بغیر, باپ کے بغیر صرف عورت سے پیدا کرتی ہے. یہ قانون ہے مرد عورت سے پیدا ہونا بچے کا, اور قدرت ہے صرف عورت سے پیدا کر دینا, یہ استثناء. اسی طرح آپ کو ہر معاملے میں استثناء ملے گا. مثلاً نر اور مادہ سے نسل چلتی ہے, لیکن خچر کا نہ نر بچہ دیتا ہے نہ مادہ بچہ دیتی ہے, اور ان کی نسل باقی. اسی طرح ہر چار گھر کا خوراک کھاتے ہو کر نچلا جبڑا حرکت کرتا ہے, اوپر والا فٹ ہوتا ہے, مگر مچھ کا اوپر کا حرکت کرتا ہے, نچلا فٹ ہوتا ہے. اس پر کہاں آیا ہے؟ ہر شہر کے اندر دو پھیپھڑے ہوتے ہیں, سانپ کا ایک ہوتا ہے. ہر چیز ہاتھوں پاؤں پہ چلتی ہے, سانپ پسلیوں پہ چلتا ہے. بالکل اندازہ ہے اس پر کہاں. کسی جانور کے ناک میں پانی جانے کو مرنے لگے گا, ہاتھی پہلے ناک میں بھرتا ہے پھر پیتا ہے. اس طرح آپ چلتے جائیں تو میں نے ایک دفعہ بہت سی چیزیں جمع کی تھیں. ہر شخص ہر جانور زندہ ہوتا ہے تو وہ انڈے دیتا ہے, بچے ہوتے ہیں, دوسروں سے کرتا ہوتا ہے, وہ گھونسلہ بنا کر بیٹھ جاتا ہے, مختلف سرے نکالتا ہے, ایسا سوز ہوتا ہے اس کے ان سروں میں کہ اس گھونسلے کو آگ لگ جاتی ہے, وہ جل کر خاک ہو جاتا ہے. اس رات پہ جب کوئی بارش کا قطرہ ٹپکتا ہے تو اس میں انڈا بن جاتا ہے, سورج کی گرمی سے اس میں سے پھر حکومت کر دیتا ہے. یعنی یہ استثناء ہے کہ زندہ سے نسل چلتی ہے, وہ مر کر بچہ دیتا ہے. اسی طرح ہر جانور نر اور مادہ جفتی کرتے ہیں, نسل چلتی ہے, لیکن مور جفتی نہیں کرتا. آپ نے دیکھا وہ بچے مور کے پروں کو قرآن کریم میں سجایا کرتے ہوتے ہیں, اس لیے کہ وہ جفتی نہیں کرتا. وہ جب مستی میں آتا ناچ رہا تھا تو اس کی آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے, اور وہ مادہ پی لیتی ہے, وہ اندھیرے. یہ استثناء ہے. باب الذکر میں بھی محققین نے مستثنیات کے باب کو شامل کیا ہے, اور فرمایا یہ دو جانور مستثنا ہے, ایک خنزیر اور ایک گدھا. یہ ذکر نہیں کرتے ذکر. یہ آیت کریمہ ہے نا, ایک من شئی الا یسبح بحمدہ, کوئی ضرور ایسا نہیں جو اللہ کا ذکر نہ کرتا ہو سوائے مکلف کے. مکلف کو تو ایک مدت تک مہلت دے دی گئی, وہاں تک چاہے ذکر کرے چاہے ذکر نہ کرے اس کا حساب ہوگا. جو مخلوق مکلف نہیں ہے ان کا حساب یہی ہے کہ جیسے ان سے ذکر سوچا پنا ہو گئے. تو ہم یقین فرماتے ہیں کہ اس میں دو جانوروں کو استثناء, ایک گدھے کو اور ایک خنزیر کو. تو ارشاد ہوتا ہے ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے. بلا کلا تک کہوں نہ تسبی اہم, لیکن ہے عام مسلم کو اعتبار نیت سے تو اسے نہیں سمجھتا. ان لوگوں کا نام حلیم کپورا ہو کتنا بردوار ہے, پھر تمہاری کوتاہیوں کو برداشت کر. اور کتنا قریب ہے کہ اگر ساری کوتاہیاں کرنے کے بعد پلٹ کر دروازے پر آ جاؤ تو بغیر کام آپ نہ ہونا حلیمن غفورا. اس کا علم یہ ہے کہ تم مسلسل تم اس زمین پر ظلم کرتے ہو جس کا ذرا ذرا اس کا ذکر کر رہا, تم اس فرض پر اس کی نافرمانی کرتے ہو جس فرض کا ہر ذرا اس کی پاکی بیان کر رہا, تم اس چھت کے نیچے اس کی نافرمانی کرتے ہو جس چھت کا ہر تم کا اس کی تصدیق کر رہا. لیکن کتنا تحمل ہے اس کا کہ وہ پھر گھر گزر کرتا ہے, اور کتنا کریم ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد جب تم کہہ دیتے ہو کہ خدایا میں نے ظلم کیا ہے, میں نے زیادتی کی ہے, تو وہ سارا نام ہے اعمال تمہارا ساتھ خانہ حلیم الرسول, کتنا بوتبا اور کتنا کریم ہے, کتنا معاف کرتا ہے. تو یہ وہ دولت ہے, وہ علم ہے, وہ نور ہے, جس کے متعلق کو میں عرض کر رہا تھا کہ جب ایمان نصیب ہوتا ہے تو ان وقتی قوتوں میں دیکھنے سننے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. اور پھر یہ ساری باتیں جو عام آدمی سن نہیں سکتا, دیکھ نہیں سکتا, جس کا دل منور ہو جائے اللہ قوت مشاہدہ دے دے, تو پھر وہ دیکھتا بھی ہے سنتا بھی سمجھتا بھی ہے, لیکن یہ نور نبوت سے حاصل ہوتا ہے. اس سے ابھی آج پھر اسی کی مؤید ہے, کرنا رہتا کرنا کل قرآن ہے میرے حبیب, جب تو قرآن پڑھتا ہے تو جو لوگ آخرت سے آخرت کے ساتھ ایمان لانے سے, تیری ذات کے ساتھ ایمان لانے سے, اللہ کے ساتھ ایمان لانے سے معلوم ہے, یا اللہ بین تب بین الذین لا یؤمنون بالآخرت حجاب مستورا, تیرے اور ان لوگوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے, نہ انہیں تیری زبان کی شیرینی محسوس ہوتی ہے, نہ تیرا انداز بیان متاثر کرتا ہے, نہ قرآن کے دلائل متاثر کرتے ہیں, نہ قرآن کے انوارات متاثر کرتے ہیں. کیوں؟ وہ قوت جس نے اس سب کو چکنے کی استعداد کی اس کو پورے نبوت سے جلا دی. وہی قوت جو سمجھنے اور چکنے اور سننے کے لیے تھی بجائے خود وہی لے کے جاتا. اب آپ دیکھیں کوئی شخص جو کچھ کھاتا ہے, آپ آم کھائیں یا مرچ کھائیں, اس کا ذائقہ صرف زبان پر نہ سکے, زبان پر کوئی ایسی دوائی لگا دے جو اسے جلد لمحوں کے لیے آگے بڑھنے کے لیے بے حس کر دے, تو آپ آم کھائیں یا بھوسا کھائیں برابر ہوگا, کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ مرچے کھائیں یا چینی کھائیں, اگر زبان بے حس ہو جائے تو چینی میں اور مرچے میں کوئی فرق نہیں, پیٹ میں صرف اثر مرتب ہوتا ہے, ذائقہ محسوس نہیں ہوتا, ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ الگ سے اوپر ہوتا ہے. اب اگر کسی کا یہ حصہ ہی بھی حصہ ہو جائے تو آپ اسے اچھی سے اچھی مزیدار جگا دیتے ہیں, تو وہ کہیں گے یار پیٹ بھر لیا ہو کیا, تم نے یہ مٹی تھی مجھے کھانے کو دی. بالکل یہی حال ارشادات نبوی اور آیات الہیہ کا ہوتا ہے, جب یہ دل بھی حصہ ہو جائے اور اس کی حس پیدار ہوتی ہے تو ریلن بن سلیم قلب سے جب ایمان نصیب ہو تو اس میں زندگی آ جاتی ہے, وہ زندگی اس کو لذت آشنا کرتی ہے نبی کے کلام سے, اس وہ زندگی اس میں وہ استعداد پیدا کرتی ہے کہ آیا کے گرائی سے اسے لذت محسوس ہو, ذکر الہی سے لذت محسوس ہو, نیک کام سے, نیک بات سے, نیک خیال سے یہ لذت حاصل کرے, اور یہ بھول نہ جائے کہ نبی کے بغیر کوئی بھی معصوم نہیں ہوتا. خطا ہو سکتی ہے, انسان فرشتہ نہیں بن جاتا, گناہ ہو سکتا ہے لیکن گناہ لذت نہیں دیتا, کڑوا لگتا. جب دل زندہ ہو جائے تو اس کا ظاہر مصلیت, اگر آدمی گناہ کر بیٹھے تو وہ گناہ اسے لذت نہیں دیتا, پریشان کر دیتا, فوراً توبہ کرتا ہے. یہی دلیل دی ہے قرآن حکیم نے, لم یصر علی ما فعلوا, خطا کر بیٹھے تو خطا کو مزاج اور پیشانی بنا لیتا, لیکن دل مر جائے تو نیکی پھیکی پھیکی لگتی ہے اور گناہ لذیذ لگتے, اثر الٹ جاتا ہے. جب تک اس میں نور ایمان نہ آئے اس کا دیکھنا سننا چلنا یہ سب کچھ جاتا ہے, اسے گناہ میں لذت ملتی ہے, لذت ملتی ہے اور نیکی اسے پیکی پیکی لگتی ہے, نیک لوگوں کو دیکھ کر یہ ہنستا ہے کہ کتنے بے وقوف ہے, کیا لگتی ہے بات کرنا, یہ کیوں اس بیٹھ رہے ہیں,
اس چیز میں پاگل کر دیا کہ دیوانہ آباد کا کتا تو جب بھاگ رہے ہیں پاگل ہے کیا چلتا یہ چکر کاٹنے سے یہ تو بھاگ رہے کیا ہوگا ایک مکان پر سامنے کھڑا ہے بے شمار انسان بھاگ رہے کیا حاصل یہ کیا کہتے ہیں بچے میں لگتی ہے رونا ہٹا رہا ہے اللہ کے بندہ تھا دنیا سے سورج گیا اب اس پر مکان ہو تو کیا فائدہ نہ ہو تو کیا لیتے رہنا
میں نے مکہ مکرمہ میں ایسے لوگوں کو دیکھا کہ کہتے ہیں یہ بے وقوف ہیں ہزاروں روپئے خرچ کر کے یہاں کیا لے کے آتے ہیں کیا کر رہے ہیں کیوں کسی والا وقت وہ ایسا کیوں کہتے ہیں جبکہ آپ کا ایک دیہاتی جنگلی صحرائی بادیا زمین ریوڑ چلانے والا جنگل میں رہنے والا تڑپتا ہے کہ خدایا مجھے اپنے حرم لے جائے اور وہاں بیٹھا ہوا سب کیوں کہتا ہے یہ پاگل ہے یہ اس لیے تڑپتا ہے کہ اس کے دل میں تھوڑی صحیح زندگی کی حرارت ہے جو ایمان کی طرح اور اسے وہ سب کچھ جسے فکر لگتا ہے وہ خواہ وہاں بیٹھا ہے اس کے دل میں زندگی کی رمک نہیں ہے اسے لذت اس میں سے پیش نہیں ہے وہ اپنے محسوسات بیان کر رہا ہے یہ اپنے محسوسات بیان کر رہا ہے یہی بات میں نے صبح آپ سے عرض کی تھی کہ انسان کو اللہ نے مکتی قوت اور وقت لانا دیا اب وہ ٹیلیکس بن جائے اس کی مرضی مسلم پہ لگا دے اس کی مرضی مداری ورکوں کا بات بن جائے اس کی مرضی ابلیس کے ساتھ رابطہ پیدا کر کے سندھی علوم کا مارک بن جائے اس کی مرضی اصل مطلب قوتوں کا یہ ہے کہ سمیر قلب کے ساتھ نبی پر ایمان لائے اور پورے ایمان سے اپنے دل کو زندہ کرے پھر اس پر مزید ترقی یہ ہے کہ ان برکات کو تلاش کرے جو صحبت نبی سے نصیب یعنی کہ ایمان لا کر زندگی تو پیدا ہو گئی لیکن حقیقی قوت کب نصیب زندہ ہونا اور بات ہے اور صحت مند اور جوان اور کاروبار ہونا اور بات ہے ہم سب زندہ ہیں لیکن ہم نے کوئی بھی پہلوان تو نہیں کوئی بھی اخبار میں اترنے کی ضرورت تو نہیں کرے زندہ ہونا ایک درجہ ہے صحت مند ہونا دوسرا درجہ ہے اور پہلوان ہونا تیسرا درجہ ہے اسی طرح ایمان لانا ایک درجہ ہے اور برکاتے سب ہم کو حاصل کرنا گورا میدان حیات میں پہلوان بننا وہ فیوزات وہ برکات سو بتے ضروری میں نصیب ہوئے پھر آپ کے صحابہ کی صحبت میں بنے پھر ان کے شاگردوں کی صحبت میں بنے اور اہل اللہ نے ہم تم نے بیچا ہی کیا میں تو کہوں گا یہ جو آیا کریمہ ہے نسرا آپ نے نام سم ہم والوں یہ ہے ہی اہل اللہ کے صرف واقعہ ان لوگوں نے سب کچھ بیچ رکھا ماں شمار یہ ہر کسی کا خاص نہیں ہے کہ انہیں ان لوگوں کا حوصلہ ہے کہ جن کے گھر جن کی قوتیں جن کی طاقتیں جن کے علوم جن کے اختیارات جن کا مال ہر چیز ایک ہی مطلب پہ صرف ہوتی چلی جاتی ہے اور وہ ہے جاتے ہیں اس لیے کہ وہ اس لذت سے آشنا ہوتے ہیں جب تک کوئی لذت آشنا ہو وہ شک نہ لے وہ اس کے لیے دیوانہ اور بےقرار کیوں ہو تو یہ پہلے سوچا جب تک دل میں گھر بنائے اس کا کوئی شما اس کی قدر بھی پیدا نہیں ہوتی جو کچھ میں نے صبح کیا تھا ان آیات مبارکہ سے اسی کی مزید تفسیر یا توضیح یا تعریف حاصل ہوئی اللہ کریم فرماتے ہیں آسمان زمینیں اور جو کچھ میں ہے ہر خان میری تصویر بیان کرتا ہے اور جو تصویر بیان نہیں کرتی ہے اس کا وجود ہی نہیں رہتا لیکن تم یوں نہیں سمجھ سکتے تمہارے یہ کام تمہاری یہ آنکھیں تمہاری یہ زبان اس بات کو نہیں پا سکتی اور
اور پھر میرے نبی جب تو قرآن تلاوت کرتا ہے اس زبان سے، اگرچہ اس زبان کے مختلف الفاظ مومن بھی سنتا ہے کافر بھی سنتا ہے، لیکن مومن کو دوسری نظر دیتے ہیں کافر پر دوسرا لازم ہوتا ہے، وہ تعریف کرتا ہے وہ تردیش کرتا ہے، وہ اس پر سزا ہوتا ہے، وہ اس کو مٹانے کے لیے بڑھتا ہے، اس لیے کہ جو استعداد میں نے اسے دی تھی مومن نے اس کو صحیح مطلب سے لگایا اور اس نے اسے کافر میں اسے کر دیا۔ جب آدمی اس قوت باطنی کو مقتی کو غلط راستے پہ لگاتا ہے، مسیوز کرتا ہے، تو اللہ تعالی نے شروع کی سزا یہ دیتے ہیں، وجعلنا علی قلوبهم اکنہ ان لا یفقهون، پھر ہم ان کے دل پر ایک پردہ ڈال دیتے ہیں کہ وہ کبھی سمجھ نہیں پاتے۔ گویا یہ تفکر جو ہے دین کا اور دینی معلومات کا، دینی علوم کا، ارشادات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، ارشادات باری کا، یہ تفکر دماغ کا کام نہیں ہے، یہ کام ہی دل کا ہے، اور انسانی جو ہے مظالم ان کی سزا یہ ہوتی ہے کہ خدا دل سے اس تفکر کی استعداد کو سلب کر دیتے ہیں۔ تو گویا دین کا اور ارشادات باری کا، ارشادات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع ہی کل رہتا ہے، کل میں اور دل میں یہ قوت پیدا ہوتی ہے کہ وہ ارشادات نبی کی باریکیوں کو، لذتوں کو قابو کرے، سمجھ سکے، اور اگر دل نہ سمجھ سکتا ہو تو دماغ تو تعریف کر کے ختم کر دیتا ہے۔ دماغ کا سمجھنا کیا ہے؟ کسی نے اچھا شعر کہا، واہ واہ کر دی، اور کسی نے اچھی بات کہی، واہ واہ کہہ دی، اور ختم۔ کسی نے حضور کی حدیثی روایت پڑھی، دماغ نے سنے، اس نے کہا واہ واہ کیا کہنے، سبحان اللہ، اب اس کا گھر چلے۔ یہ شعر سننے سے جتنا اثر مرتب ہوا تھا، ایک جملہ کسی مکرم کا سننے سے جتنا اثر، اتنا ہی ایک حدیث پاک سننے سے مرتب ہوا، کوئی فرق نہ پڑا۔ شعر سنا واہ واہ کہہ دی، حدیث پاک سنی واہ واہ کہہ دی۔ اگر شاعر نے شعر میں قتل ہونے یا قتل کرنے کی ترغیب دیا تو ہم شعر کی بندش پہ واہ واہ کہہ کے گھر چلے جاتے، قتل ہونے کے لیے تو نہیں پڑتا۔ اسی طرح حدیث پاک میں عمل کرنے کا حکم سن کے تو واہ واہ مولانا کمال کر کے کہہ کر گھر چلے جاتے، اور عمل کو نہیں جاتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دل نے اس بات کو نہیں سمجھا، میں تالوں میں سنی، ذہن پہ فرقی، اور جب دل پر کے لیے پردہ اٹھتا ہے اور دل میں استعداد تفقہ اور عمر کی استعداد پیدا ہوتی ہے، بات تب بنتی ہے، پھر جب دل بات سمجھتا ہے تو وہ اس پر نچھاور ہو جاتا ہے، وہ پیچھے نہیں ہٹتا۔ اسی لیے آپ صحابہ کرام کی مبارک زندگیوں کو دیکھیں تو انہوں نے ایک ایک حکم کے لیے ہر نکال لیے، کوئی حکم نہیں تھا۔ حضور نے سب سے پہلے کہا قید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صحابہ نے جہاد سارا کفر اس بات سے روکتا رہا، مت کہو۔ انہوں نے کہا یہ تو کیا کہ مر جائیں، لٹ جائیں، گزر جائیں، لیکن یہ ضرور کہیں گے لا الہ الا اللہ۔ عجیب بات کہ وہ دیوانے ہو گئے تھے، دیوانے تھے، ان کے دل نے یہ بات پا لی، نگاہ مستفی نے دلوں سے حجاب ہٹا دیے، اور ہم پر اثر نہیں ہوتا۔ شاید کہیں ہمارے دل سے بات نہ ہوتے، بڑے بات نہ، ورنہ تو جب لذت ملتی ہے وہ کہتے ہیں اللہ میرے عشق کا دیوان مجھے روکا ہوا دیکھ اوپر سے دیوار کچھ، پھر تو یہ دل ایسا جاتا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا معبود ہے ہی نہیں جیسا معبود اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے سیرت ہو، اس نے صورت ہو، اس نے قامت ہو، اس نے عقائد ہو، اس نے بیان ہو، اس میں اخلاق کسی سبق سے آؤ، تو سارا کا سارا حسن حضور کی جوتیوں میں پھٹتا ہے.
اگر کوئی دیکھ لے تو پھر وہ وہاں سے اٹھتا ہے.
اس میں کی قابل ہی نہیں رہتا, اٹھ سکتا چھوڑ کر جا نہیں سکتا, لیکن تب جب دل دے گی.
اللہ کریم ہم سب کو عزر و حر کرنا.